کے دلہن کی طرح ساری تج کے روزانہ اس کے سامنے آتی اور وہ جوان سارا دن مصلے پر بیٹھ کر روزہ رکھتا، صبح روزہ رکھتا، سارا دن تلاوت کرتا، شام کو افطار کرتا، رات کو پھر وہ جوان دوشیزہ سج دج کے اس کے سامنے آتی، رات کو مصلے پر کھڑے ہو کے اللہ کی پوری بات پورا دن نگاہ اٹھا کے اسے دیکھتا، نہ ساری رات دیکھتا، اس نے بھی ہر حربہ استعمال کیا اور جوان نے بھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا، 40 دن گزر گئے۔ جب آخری شام آئی اور اسے پتا کہ صبح والد نے اور بادشاہ نے رپورٹ لینی، اس وقت وہ جس طرح سجی دجی تھی وہ آ کے مصلے پہ آ کے اسے قدموں پہ، وہ میرا سوال گیا جس سوال کے لیے میں 39 دن کوشش کرتی رہی ہوں کہ تجھے بہکا دوں، تو نہیں دیکھ سکا، تو نے مجھے بہکا دیا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دے۔ وہ یہ کہ تو بھی جوان میں بھی جوان، تو بھی غیر شادی شدہ میں بھی غیر شادی شدہ، تو بھی حسین میں بھی حسین، 40 دن رات ہم دونوں تنہا ایک باغ ایک محل میں رہے، کوئی دیکھنے والا نہ، میں نے سرج دج کے 40 دن 40 راتیں کوشش کی کہ تو ایک نگاہ میری طرف اٹھا کے دیکھ لے، تیری ایک نگاہ کو میں بہکا نہیں سکی، اب مجھے اس سوال کا جواب دے کہ وہ کون سی شے ہے جو تجھے میری طرف دیکھنے نہیں دیتی، بس اب اتنا بتا دے، وہ کون سی شے ہے، وہ حسن کون سا ہے، کوئی اتنا حسین تو ہے تیری نگاہوں میں، وہ کیا رچ بس گیا ہے کہ جو مجھے دیکھنے نہیں دیتا۔ اس جوان نے یہ سوال سن کے نگاہ اٹھائی، اس نے کہا یہ پوچھتی ہو تو سنو، اس نے کہا جس کی نگاہ میں گنبد خضرا والا حسین بس گیا ہو وہ کسی اور حسن کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیتا، بس وہ پھر تڑپ اٹھی۔ وہ تڑپ اٹھی، اس نے کہا اب مجھے بھی اسی حسین کا متوالہ کر لے، متوالہ کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی، اس نے والد کو پیغام بھیجا، ابا جان مبارک ہو آپ کی بیٹی کامیاب ہو گئی، ریاست میں شامیانے خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے، دھوم دھام ہوئی، لائٹنگ ہوئی، تقریب ہونے لگی کہ آج بیٹی کامیاب ہو گئی، اس جوان کو اپنا کر کے، یہ معلوم نہیں کہ وہ تو خود اس کی ہو گئی، اپنا کر کے لا رہی ہے، آج جوان عیسائی ہو گیا ہے، خوشیاں۔ اس نے کہا ہمیں 2 گھوڑے دیے جائیں، میں پہلے دور ہم سیر پر جائیں گے۔ بادشاہ وقت نے خوشی کے ساتھ تیز رفتار گھوڑے دے دیے، وہ دونوں سیر پہ روانہ ہو گئے۔ سیر پر کیا، اس نے کہا مدینے لے چلو، ہائے 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 مدینے لے چلو، نکل پڑے۔ ساری رات سفر کیا، ادھر وہ انتظار میں، ادھر یہ مدینے کو تکنے کے انتظار میں۔ سفر کرتے کرتے جب صبح طلوع ہونے کے قریب آئی تو سامنے گرد اٹھا، گھوڑوں کی چاپوں کی آواز آئی، گرد اٹھی، آگے آگے آئیے ہر پریشان ہوئی، اس نے سمجھا کہ ان کو پتا چل گیا، باپ کو اور بادشاہ کو، شاید اس نے فوج بھیجی ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ گھبرائی، اس نے کہا کہ فوج آئی ہے گرفتار کرنے کے لیے، اس نے کہا پرواہ نہیں، جو پہلے گرفتار ہو چکے ہیں انہیں پھر گرفتاریوں کا ڈر نہیں ہوتا، جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ 2 نقاب پوش 1 نقاب پوش گھوڑے سوار سامنے آ گیا، پیچھے لشکر، اس نے گھوڑا روکا، رک گیا، چہرے پر نقاب تھا، اب اس نے تلوار نکالی اور پوچھا کون، اس نے چہرے سے نقاب پلٹا تو اس کا وہ بھائی تھا جو شہید ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو، اس نے کہا رب ذوالجلال کے حکم سے جنت سے آیا ہوں، حکم ہوا ہے کہ جا، تیرا بھائی آج کامیاب ہو کے آ رہا ہے، فرشتوں کا لشکر لے کے جا اور استقبال کر۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ عشق رچ بس جائے تو پھر کردار بدل جاتے۔ تو تحریک مناج القرآن کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج کی قوم اور آج کی نوجوان نسل میں عشق رسول کے بامبر جلائے جائیں، بس جو جو چنگاری لگتی جائے گی کام بنتا جائے گا۔ اس کے لیے نعت کی محفلیں کیا کرو، کیا میلاد کی محفلیں کیا کرو، کیا تعلق باللہ کے لیے ذکر کی محفلیں کرو، فکر کے حلقے کرو، رات کو اٹھو، نوافل پڑھو، سجدے کرو، صحبتوں میں بیٹھو، درد و سوز سیکھو، عشق رسول کے لیے محافل میلاد کرو، نعت کی محفلیں کرو، حضور کے شمائل پڑھو، حضور کے فضائل پڑھو، کمالات پڑھو، حضور کا اٹھنا بیٹھنا سمجھو، حضور کے لباس کے رنگ پڑھو، چہرہ پاک کے حسن و جمال کی کیفیتیں پڑھو، زلفوں کے کنڈل سنو کیسے ہوتے تھے، بس ان کنڈلوں کے چکروں میں رہو، اس کی چنگاری جل جائے گی. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ نے تو اللہ کو ایک طرف، رسول کو ایک طرف کر کے جنگ چلا دی ہے آپس میں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو تحریک مناج القرآن یہ دو پیغام دیتی ہے، یہ عناصر اربعہ میں سے پہلے دو عنصر. اب تیسرا عنصر اتحاد امت. کیا
اتحاد
امت؟ سمجھ لیں. کیا تحریک مناج القرآن یہ نہیں کہتی، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کہ اگر آپ سنی ہیں تو سنیت کو چھوڑ دیں. نہیں، میرا بھی ایک مسلک ہے، میں بھی اہل سنت والجماعت. یہ نہیں کہتی کہ تم شیعہ ہو تو شیعت کو چھوڑ دو. نہیں، جو شیعہ ہے وہ اپنے مسلک پر رہے، سنی اپنے مسلک پر رہے، جو دیوبندی ہے اپنے مسلک پر رہے اس کا مسلک سلامت، جو بریلوی ہے اپنے مسلک پر رہے اس کا سلامت، ہر کوئی اپنے مسلک پر رہے. مگر تحریک مناج القرآن اتحاد امت کے حوالے سے کیا کہتی؟ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بریلویت، دیوبندیت کو، اہل حدیثیت کو، شیعیت کو اوپر کر دیا ہے اور میرے مصطفیٰ کے دین اسلام کو نیچے کر دیا. خانہ خدا میں بیٹھے ہو، قسم کھا کے بتاؤ سچ، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جو جس مسلک سے بھی وہ اپنے مسلک پر قائم رہے، مسلک کو نہ چھوڑے. مگر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آج مسلک پر چلنے والے مسلمان مسلک کو پہلا درجہ دے رہے ہیں اور اسلام کو، دین کو، بولیے کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے نا، دین کو دوسرا درجہ دے رہے ہیں. مسلک اوپر ہے، دین نیچے. ہر کوئی بریلویت کی سلامتی مانگتا ہے، دیوبندیت کی سلامتی مانگتا ہے، شیعیت کی سلامتی مانگتا ہے، اہل حدیثیت کی سلامتی مانگتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے بریلوی سلامت رہیں، دیوبندی سلامت رہیں، شیعہ سلامت رہیں، اہل حدیث سلامت رہیں. ارے کوئی تو یہ بھی کہے کہ میرے مصطفیٰ کے سب امتی سلامت رہیں. تحریک مناج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اپنے مسلکوں پر جیو، پر مصطفیٰ کے دین کی سلامتی مانگو. اگر اسلام سلامت رہا تو سارے مسلک سلامت رہیں گے، اور اگر اسلام ہی کو سلامتی نہ رہی تو تمہارے مسلک کیسے سلامت رہیں گے؟ تو تحریک مناج القرآن صرف ترتیب بدلنا چاہتی.
ماشاءاللہ،
نقطہ سمجھنے میں گر سمجھا رہا ہوں. آپ نے یہ جماعتیں اس وقت موجود ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، مگر سب اس جرم میں شریک. ساری جماعتیں مذہبی، سارے مسلک، ساری تنظیمیں مذہبی اس جرم میں شریک ہیں. انہوں نے ترتیب یہ بنا رکھی ہے، ترتیب یہ بنا رکھی ہے کہ ان کی ساری جنگ اس لیے ہے پہلے کہ دیوبندی طاقت میں آ جائیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ بریلوی طاقت میں آ جائیں، شیعہ کہتا ہے ہم طاقت میں آ جائیں، اہل حدیث کہتا ہے ہم طاقت میں آ جائیں، اسلام بے شک کمزور رہے. تو مسلک ان کا پہلے، دین بعد میں. اور تحریک مناج القرآن کا تیسرا عنصر، تیسرا جز اور تیسرا پیغام، ہمارا پیغام یہ ہے کہ مسلک بے شک سلامت، پر دین پہلے اور مسلک بعد میں. یہ تحریک مناج القرآن کا پیغام، اسلام پہلے اور مسلک بعد میں. پہلے مسلم پھر سنی، پہلے مسلم پھر شیعہ، پہلے مسلمان پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ. تو تحریک مناج القرآن کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑتی، وہ صرف چاہتی یہ ہے کہ ارے مصطفیٰ کے دین کبھی تو کوئی جنگ لڑنے والا ہو، کوئی حضور کی پوری امت کی بات کرنے والا ہو. دین ایک دریا ہے، مسلک نہریں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، کھالے ہیں، راجباہیں جو اس دریا سے نکل رہی ہیں. ارے دریا میں پانی رہا تو نہروں میں بھی پانی آئے گا، راجباہوں میں بھی پانی آئے گا، تمہاری فصلیں بھی ہری ہوں گی. اور اگر دریا ہی سوکھ گیا تو تمہاری فصلوں کو پانی کیسے آئے گا؟ تو تحریک مناج القرآن کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہو، مگر تحریک مناج القرآن کے جھنڈے کے نیچے آ کر مصطفیٰ کے دین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. میرے آقا کے دین کے لیے ایک ہو جاؤ، حضور کی امت بن کر کام کرو، حضور کی امت بن کے کام کرو، دین کو پہلا درجہ دو، مسلک کو دوسرا درجہ دو، یہ اتحاد امت کا فلسفہ ہے۔ لوگ بعض یہ تانا دیتے ہیں کہ منہاج القرآن والے مسلک کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میرا مسلک ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، بس اس سے آگے دیوبندی بریلوی کو نہیں مانتا، خاص بتا رہا ہوں، نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، سن لیں، دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی، میرے نزدیک یہ مسلک ہیں ہی نہیں، سیریس یہ مسلک ہیں ہی نہیں۔ بریلی بھی ایک شہر، دیوبند بھی ایک شہر، جو اس شہر کے مدرسے میں پڑھا وہ بریلوی، جو دیوبند کے مدرسے میں پڑھا وہ دیوبندی، بس مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اہل سنت والجماعت، اور سچا وہی جو خدا کی بندگی سکھائے اور مصطفیٰ کا عشق سکھائے، جو اولیاء کے طریقے پر چلے، جو تصوف کے طرز پہ چلے، جو حضرت فرید الدین گنج شجر کی راہ پہ چلے، جو حضرت داتا گنج بخش کی راہ پہ چلے، جو حضرت قطب الدین مختار کاکی کی راہ پر چلے، جو نظام الدین اولیاء کی راہ پر چلے، جو حضرت شیخ نقشبند کی راہ پر چلے، خواجہ اجمیر کی راہ پہ چلے، سیدنا غوث العظم کی راہ پہ چلے، ہم ان جھگڑوں کو نہیں، یہ جھگڑے وہ کہتا ہے میری مانو، وہ کہتا ہے میری مانو، وہ کہتا ہے میری مانو، بھائی نہ ہم تمہاری مانتے ہیں، نہ تمہاری نہ تمہاری، ہم داتا گنج بخش ہی مانتے ہیں، ہم حضور سیدنا غوث العظم کی مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں جو ان جھگڑوں سے پہلے تھے، جو ان جھگڑوں سے پہلے تھے، ہم صحابہ کی مانتے ہیں، اہل بیت کی مانتے ہیں، امام اعظم کی مانتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی مانتے ہیں، ہمارا مسلک ہے، ہمارا مشرب ہے، ہم میں کوئی میں قادری ہوں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سوروردی ہے، اور میں ساروں کا خادم ہوں، اس لیے کہ اس تحریک میں سارے ہیں، میں سب کا نوکر ہوں، ہر دروازے کا جھاڑو دیتا ہوں، یہ سب چیزیں حضور کی امت ہی کے جز ہیں۔ ارے کوئی چشتی نقشبندی سوروردیت کے لیے لڑتا پھرے اور تصوف کو چھوڑ دے تو یہ تصوف کہاں کا ہوا؟ تو پہلے تصوف کی خیر ہوگی تو پھر طریقوں کی خیر ہوگی، کوئی مسلکوں کے لیے لڑتا پھرے دین کو چھوڑ دے، ارے دین کی خیر ہوگی تو مسلک ہوں گے۔ تو تحریک منہاج القرآن مسلکوں کا انکار نہیں کرتی، مگر فقط یہ کہتی ہے کہ پہلے دین اسلام، پہلے شریعت مصطفیٰ، پہلے کتاب و سنت، پھر مسلک اس کتاب ہے، اگر یہ اصول آ جائے تو امت میں اتحاد ہو جائے گا، امت میں اب بات کو سمجھ گئے نا۔ تو تحریک منہاج القرآن کا تیسرا عنصر اتحاد امت، کیا؟ اتحاد امت، اور چوتھا عنصر انقلاب، کیا؟ انقلاب، چوتھا عنصر۔ یہ تینوں باتیں جو میں نے عرض کی، اس سے آپ کی مذہبی حالت، دینی حالت سمر جائے گی، مذہبی اور دینی حالت سمر جائے گی۔ اب آخری نقطہ اور اہم تر نقطہ وہ یہ کہ آپ مسجد میں آ گئے، سجدہ کر لیا، رات کو اٹھے رو لیے، کیف سرور اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کا مل گیا، مسلمان بن گئے، مگر آپ کے ملک کے دفتروں میں بے ایمانی جاری رہے تو کیا اس طرح مسلمانی زندہ رہے گی؟ اب جواب دیں، بولیے، نظام بے ایمانی پر چلے، آپ ایمان پر چلنا چاہیں تو کیا دو حکومتیں چل سکتی ہیں؟ ایک زمین پر اسلام اور کفر کی دو حکومتیں چل سکتی ہیں؟ ایک زبان پر سچ اور جھوٹ دو چل سکتے؟ سراسر درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ایمان کی راہ پر چل یا کفر کی راہ پر چل، یا سچا بن یا جھوٹا بن، یہ ممکن نہیں۔ میرے دوستو بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کوئی کوشش کرے کہ میں مسلمان بن جاؤں مگر ملک کا نظام مسلمان نہ ہو، میں سچا بن جاؤں مگر ملک کا نظام جھوٹ پر ہو، میں دیندار بن جاؤں مگر ملک کا نظام بددیانتی پر ہو، میں نیک بن جاؤں مگر ملک کا نظام بدی پر ہو، میں اللہ کی بات کروں اور ملک کا نظام امریکہ، واشنگٹن، ماسکو کی بات کروں، میں رسول کی غلامی کی بات کروں اور ملک کا نظام بھارت اور روس کی غلامی کی بات کرے، میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا چاہوں اور جو سلطنت، تاج اور تخت پر بیٹھے ہیں وہ اس قوم کو بے ایمان بنانا چاہیں، راشی بنانا چاہیں، جھوٹ بولنے پر مجبور کریں، کسی کو بجلی کا کنیکشن بغیر رشوت کے ملتا ہے؟ تو آپ جا کے دفتر میں رشوتیں دے آئیں یہاں سجدے کریں تو سجدے کہاں بچے؟ کہاں گئے سجدے؟ میری بات سمجھے نا. ملازمت میں جائیں بچے کا پیٹ پالنے کے لیے حرام کما کے لائیں, رات کو اٹھ کے سجدے تہجد کریں تو یہ تہجدیں کہاں گئیں؟ باہر جھوٹ بولیں, ملک میں شراب چلے, ملک میں بدکاری چلے, ملک میں رشوت ہو, ملک میں سفارش ہو, ملک میں بددیانتی ہو, نظام میں جھوٹ ہو, برسر اقتدار طبقے اور دھڑے کیا دونوں سچ پر چل رہے ہیں یا جھوٹ پر؟ آپ خانہ خدا میں بیٹھے اس وقت, اس وقت جس جس بھائی کی جس جس جماعت سے بھی وابستگی ہے, اس وقت میری بات سنتے ہوئے اسے بھول جائے, صرف اللہ کا ہو کر سنیں. کسی کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تو سرے دست اسے ایک طرف رکھ دے, جس کا جمہوری اتحاد سے تعلق ہے سرے دست اس کو ایک طرف رکھ دے, صرف اللہ رسول والا تعلق ذہن میں رکھ کے میری بات سنیں, صرف مسلمان ہو کر بات سنیں. اب سوال کرتا ہوں, ایمان سے کہیے, دونوں سچ پر چل رہے ہیں یا جھوٹ پر؟ دونوں امانت اور دیانت کی راہ پر چل رہے ہیں یا بد دیانتی پر؟ دونوں سچی مسلمانی ملک میں لا رہے ہیں یا دجل اور فریب اور دھوکہ کر رہے ہیں؟ تو تحریک مناج القرآن یہ چوتھا عنصر سمجھا رہا ہوں, انقلاب کیوں چاہتی, انقلاب کیوں چاہتی؟ آپ ایک کمرہ ہو, کمرہ, کمرے کے اندر تو گلاب کے پھولوں کے ڈھیر لگا دیں اور اس کمرے کے ارد گرد سارا گھر گندگی کے ڈھیروں سے ہٹا پڑا ہو تو اس کمرے میں خوشبو ملے گی؟ ملے گی؟ وہ گلاب کے پھولوں کا ڈھیر بھی رائے گا جائے. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو ہے, کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم. اگر خالی اندر سنوارنے سے پورا معاشرہ سمر جاتا تو میرے آقا سرزمین مدینہ میں انقلاب لا کر کافروں سے جنگ نہ کرتے, جہاد نہ کرتے, سیاسی انقلاب نہ لاتے, مدینہ کی اسلامی ریاست نہ بناتے, خود اسلامی سربراہ نہ بنتے, بدر کے غزوے نہ ہوتے, احد نہ ہوتی, خندق نہ ہوتی, حنین نہ ہوتا, فتح مکہ نہ ہوتی. ارے مصطفیٰ کا اگر محض تبلیغ سے حالات سمر جاتے تو میرے آقا مسجدوں میں رہتے, اللہ اللہ کا سبق دیتے, وہ جنگ کے میدان میں کیوں آ گئے تلواریں لے کر؟ تلواریں لے کر کیوں آ گئے؟ کمانڈر بھیج رہے ہیں, فوجیں بنا رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں. تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ لوگوں یہ پہلے جو تین کام ہیں یہ اندر سنوارنے کے لیے, مگر خالی اندر سنورتا رہے باہر گندا رہے تو اندر بھی گندا ہو جاتا ہے. تو چوتھا عنصر انقلاب کا تھا. تو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر تعلق باللہ قائم کیا, تعلق بالرسول قائم کیا, امت کو اتحاد کی دعوت دی, تین کاموں کے لیے ادارہ منہاج القرآن بنایا, تین کاموں کے لیے ادارہ منہاج القرآن بنایا. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جو صفائی اندر ہے وہ باہر بھی ہو, جو من میں انقلاب آیا ہے وہ زمین پہ انقلاب آئے, ملک کا نظام بھی مسلمان ہو, سلطنت بھی مسلمان ہو, حکومت مسلمان ہو, عدالتیں مسلمان ہوں, سیاست مسلمان ہو, دفتر مسلمان ہو, ہر طرف مسلمانی نظر آئے, ایمان نظر آئے. غریب جسے حضور نے فرمایا تھا کہ اسلام غریبوں میں رہے گا, آج غریب چھوڑ گیا کہ نہیں؟ اسلام کے نام پہ غریب ووٹ دیتا ہے؟ بولیے, اسلام کے نام پہ غریب ووٹ دیتا ہے؟ چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت غریبوں کی ووٹ دیتی ہے اسلام کو؟ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ملے وہ خالی اسلام اسلام کے نعروں سے کیا بنتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب چوتھے درجے پر انقلاب لایا جائے. کیا؟ تو تحریک مناج القرآن نے تین عناصر کو پورا کرنے کے بعد اب انقلاب کی طرف قدم اٹھایا. اور یہ مصطفی سیرت, یہ نبوی سیرت, تحریک مناج القرآن ادھورے دین کی قائل نہیں ہے, ادھورے دین کی قائل نہیں ہے. جنہوں نے خالی تبلیغیں کی ان کو 100 سال بیت گئے, 100 سال بیت گئے, بستر اٹھا کے گھر گھر, گریا گریا, ملک ملک, شہر شہر جاتے, کیا دنیا میں انقلاب اسلام کا آ گیا؟ بات کرتے ہوئے زندگیاں گزر گئی, علماء کو انقلاب آ گیا, محلے محلے میں مسجد ہے, کیا ملک میں انقلاب آ گیا؟ ہزاروں مدرسے ملک میں ہیں, کیا انقلاب آ گیا؟ تو پتا چلا کہ یہ سارے مراکز اور ذرائع کام کرتے بھی رہیں مگر جب تک باطل کو للکارا نہ جائے، ٹکر نہ لی جائے، اور حسین بن کر جب تک کربلا میں اترا نہ جائے، اس وقت تک انقلاب نہیں آتا. یعنی حسین بننے سے میری مراد سیرت حسین پر پیروی کر کے، اسوہ حسین کی غلامی اختیار کر کے، حسین کی راہ پر چل کر، حسین کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے، امام حسین کا پتا گلے میں ڈالتے ہوئے، جب تک یزید وقت کے یزیدوں کو للکارا نہ جائے، وقت کے نئے کربلا بپا نہ کیے جائیں، فرات کے کنارے جب تک پھر رنگی نہ ہو، جب تک علی اکبر اور علی اصغر کی طرح جوان قربان نہ ہو جائیں، اس وقت تک انقلاب نہیں آتا. تو تحریک مناج القرآن، تحریک مناج القرآن ان مرحلوں کو عبور کرتے کرتے اب مصطفی سیرت پر، اب حسینی سیرت پر، اگر اس سیاسی انقلاب کے بغیر اسلام زندہ ہوتا تو عمر ابو بکر کبھی خلافت اور حکومت کے تخت پر نہ بیٹھتے. اگر اس راہ کے بغیر اسلام زندہ ہوتا تو عمر صرف حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی دعوت دیتے، تخت پر نہ بیٹھتے. اگر اس کے بغیر اسلام زندہ ہوتا تو عثمان مسجد میں اللہ اللہ کا درس دیتے، تخت پر نہ بیٹھتے. اور علی شیر خدا جو فقیر باصفا تھا، ہائے ہائے ہائے، وہ کبھی تخت پر نہ بیٹھتے جس کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہوئے کہ زکات دے سکے، ایسا فقیر. اور وہ فقیر کیا، وہ ساری دنیا کا بادشاہ، وہ مولا کائنات، علی مولا کائنات ہیں، وہ تخت پر نہ بیٹھتے. ارے اگر دین نام صرف خاموشی سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے، واز کرنے، تبلیغ کرنے، دعوت دینے، نیکی کے پھیلاتے رہنے کا ہوتا تو حسین نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کے کربلا کا سفر نہ کرتا. کیا حسین کو گنبد خضرا پسند نہ تھا؟ جواب دینا. کیا اپنی اماں فاطمہ الزہرا کی قبر پسند نہ تھی؟ کیا شہر مدینہ کی گلیوں میں حسین کو گھومنے میں مزہ نہیں آتا تھا؟ ارے نگاہ جب گنبد پہ پڑتی ہوگی، نگاہ جب جالیوں پر پڑتی ہوگی، ماں کی قبر فاطمہ الزہرا پر پڑتی ہوگی، تو مدینے میں رہنا حسین کو کتنا مزہ دیتا ہوگا. مگر حسین دین کو جانتا تھا کہ دین فقط اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کر کے ایک شہر میں چپ رہنا نہیں. وہ وقت آیا جب دیکھا نظام کفر کے ہاتھ میں چلا گیا، باطل کے ہاتھ میں چلا گیا، جھوٹوں کے ہاتھ میں چلا گیا، بےمانوں کے پاس چلا گیا، بدجانتوں کے پاس چلا گیا، ظالموں کے پاس، مکاروں کے پاس، ایاروں کے پاس، عامروں کے پاس، لٹیروں کے پاس چلا گیا. تو حسین اپنے نانا کے مزار پر آئے، آ کے رو دیے، عرض کیا نانا جان مزہ تو یہاں رہنے میں تھا، مزہ تو آپ کے مزار کے سائے میں اور آپ کے گنبد کے سائے میں رہنے میں تھا، مگر اب آپ کا دین یہاں رہنے نہیں دیتا، اب امت کا حق یہاں رہنے نہیں دیتا. اب دل چاہتا ہے نانا ایک طرف اپنے مزے ہیں کہ آپ کو گنبد تکتا رہوں اور ذوق لیتا رہوں، ایک طرف دین اور امت کا حق ہے، اس لیے اجازت ہو آج آپ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں. تو حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا بسا لیا، مدینہ چھوڑا، کربلا بسا لیا، ٹکر لی. تو ٹکر لیے بغیر اسلام زندہ نہیں ہوتا. فتح جنگ کے، جنگ فتح کرنے کا عزم رکھنے والوں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تحریک مناج، تحریک مناج القرآن نے جو کام پہلے کیے، یہ وہ کام تھے جو مرکز پر ہوئے، جو حجروں میں ہوئے، جو خلوتوں میں ہوئے، جو واضحوں میں ہوئے، تبلیغوں میں ہوئے، عشق کے بامبر مچے، تعلق باللہ کی باتیں ہوئیں، ڈوریاں لگیں، حال بدلے، سب درست. مگر اب نظام ظالموں لٹیروں کے ہاتھ میں ہے. اب حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تحریک مناج القرآن نے اگلا فورم انقلاب کا قائم کیا، پاکستان عوامی تحریک. اور پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم پر حسین کی سنت زندہ کرتے ہوئے ہم نے وقت کے یزیدوں کو للکار دیا ہے، فرعونوں کو للکار دیا ہے، ہم نے جھوٹ کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے، منافقت کے جبے کو تار تار کرنے کے لیے، بےمانی کا خاتمہ کرنے کے لیے، بدجانتی کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، اور دونوں طرف لوٹ مار کا کاروبار چلانے والے منافق حکمرانوں کے لیے ہم نے للکار کر کھڑے ہوئے ہیں. اب انقلاب کی ٹھوکر ماریں گے، دونوں تباہ ہو جائیں گے. فتح جنگ کے غیور لوگوں، مناج القرآن کی تحریک کا مقصد اب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک انقلاب کے مرحلے میں یہاں عوامی تحریک کے جھنڈے نہ لگائے جائیں، عوامی تحریک کا قافلہ انقلاب تیار نہ ہو. اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ وہ سیاست ان لوگوں کے لیے بری ہے جو خود صدر وزیر اعظم اور وزارتوں صدارتوں کے لیے میدان میں آتے ہیں مگر حضور کی امت کا یہ نوکر خانہ خدا میں قسم کھاتا ہے کہ مرتے دم تک یہ طاہر القادری حضور کی گلی کوچے کا کتا مرتے دم تک قوم کو قیادت دے گا نظام بدلنے کے لیے اسلام لانے کے لیے غریبوں کا مقدر بدلنے کے لیے مگر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ قسم کھا لی ہے کہ مرتے دم تک نہ صدارت کی کرسی پر قدم رکھوں گا نہ وزارت کی کرسی پر قدم رکھوں گا اقتدار سے میں باہر رہوں گا اس لیے میرا اس میدان میں آنا عبادت ہے جہاد ہے غیرت دینی ہے میں کرسی کے لیے نہیں مر رہا نہیں آ رہا کہ حضور کی نالین پاک کی خیرات اتنی ہے کہ کروڑ صدارتیں کروڑ وزارتیں جمع ہو جائیں تو خدا کی قسم ٹھوکر بھی نہ مارا مرتے دم تک نہیں دیکھو گے مجھے کہ میں کبھی کھڑا ہوا الیکشن پر میں صدر بنا وزیر اعظم بنا قسم کھا لی عمر بھر اس جگہ قدم نہیں رکھوں گا آپ کے ساتھ جینا ہے آپ کے ساتھ مرنا ہے مگر اب یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ملک پر کفر کی حکومت ہو ظلم کی حکومت ہو جھوٹ کی ہو دجل کی ہو فریب کی ہو لوٹ مار کی ہو غریبوں کی عزتیں لوٹی جائیں غریبوں سے دھوکا ہو غریبوں کو کھانے کا نہ ملے غریبوں کو پہننے کا نہ ملے غریبوں کے باؤں میں جوتے نہ ملے جوان غریبوں کی جوان بیٹیاں بوری ہو جائیں اور کوئی جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے رشتہ نہ مانگے یہ ظلم یہ برداشت نہیں ہوگا اب پاکستان عوامی تحریک اس تحریک کے انقلاب کا آخری مرحلہ تھا اس پیغام پر بات ختم کرتا ہوں کہ اس کے بعد اب اٹھیے اللہ کے حضور عہد کیجئے کہ اس وقت تک اب چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مصطفی انقلاب کا سورج پاکستان میں طلوع نہیں ہو جاتا اب ہاتھ کھڑا کر دیں ہاتھ کھڑا کر دیں زندہ باد وما علینا الا البلاغ اللہ رب العزت آپ کو سب کو آباد رکھے اپنی رحمت اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو استقامت عطا فرمائے اور پاکستان عوامی تحریک نے یہ اعلان کیا ہے آپ کو بتا دوں ہر شخص جو پوچھے بتا دو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں وہ رشوت وہ سفارش وہ بدعنوانی وہ شراب خوری وہ بدکاری کے اڈے جو 42 سال میں ختم نہیں ہو سکے آپ گواہ ہیں نا اس بات رشوت سفارش ہر دفتر میں ہر جگہ ہے کہ نہیں بدکاری شراب خوری ہے یا نہیں یہ چیزیں جو 42 سال میں ختم نہیں ہوئی خانہ خدا میں سن لو پاکستان عوامی تحریک اپنے دور میں رب ذوالجلال کی عزت اور اس کی ربوبیت کی قسم پہلے مہینے سے پہلے سارا ختم کر دے گی انشاءاللہ اور یہ حضور کے نالین پاک کے صدقے سے ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مقدر بدل جائے گا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اخلاص دے اپنی مدد نازل فرمائے اور فتح جنگ کے لوگ جو آئے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ اب یہ پھیل جائیں کریا کریا گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ یہ حق کے جھنڈے لگا دیں انقلاب کے پیغام گھر گھر پہنچا دیں اس کے دستور پہنچائیں اس کے فام پہنچائیں اسے جہاد سمجھیں اس محرم کے مہینے میں اسوہ حسین کی پیروی سمجھیں عبادت سمجھیں اور اب اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اس انقلابی قافلے کو عوامی تحریک کو کامیابی کی منزل تک نہ پہنچا لیا جائے اللہ پاک ہم سب کو ہمت عطا کرے اور ہماری رہنمائی فرماتا رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ